بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مدینہ المنورہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبویہ ڈاکٹر عبدالباری السبیتی حفظہ اللہ تعالی. موضوع عذاب قبر کے اسباب اور نجات کے ذرائع. بتاریخ 6 رجب 1439، 23 مارچ 2018. ترجمہ شفقت الرحمان مغل حافظ اللہ تعالی. آواز حافظ جنید. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ایمان اور صبر جیسی نعمت پر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس فضل پر اسی کا شکر وجا لاتے ہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. کائنات کے فیصلے اور تصرف اسی کے ہاتھ میں ہیں. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. آپ نے مومنوں کو ان کی قبر کی حالت سے بہرابر فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور ہر جگہ پیش رو بننے والے صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے. حمد و صلاح کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. فرمانے والی تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں. سورہ آل عمران آیت 102. انسانی زندگی کے اس سفر میں متنوع اور مختلف مرحلے ہیں. انسان ایک عرصہ ماں کے پیٹ میں، پھر زمین کی پشت پر اور دوبارہ جی اٹھائے جانے تک زمین کے نیچے گزارتا ہے. یہ سفر ظاہری طور پر بہت طویل ہے، لیکن جلد ہی نمٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کسی بھی زندہ چیز کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. عقل مند شخص جب دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، فنا ہوتی زندگی پر نظر دوڑاتا ہے، تو اس کے دل پر رقت اور گدازی طاری ہو جاتی ہے. قبر ایسی منزل ہے جہاں تک ہر مسافر نے پہنچنا ہے، اور نصیحت کے لیے قبر کا نام ہی کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قبر بھینچتی ہے، اگر کوئی قبر کے بھینچنے سے بچ پاتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے. امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنے اشک بار ہو جاتے کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو جاتی. تو آپ سے کہا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے تو اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو یاد کر کے رو دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر اس سے کوئی بچ گیا تو اس کے بعد والے مرحلے آسان ہیں، اور اگر اسی سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد والے مرحلے بہت شدید ہوں گے. سیدنا عثمان نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ کی قسم میں جتنا بھی خوفناک منظر دیکھ لوں، لیکن قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ دہشتناک ہوگا. اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی حقیقت پر بھی ایمان ہو، نیک لوگوں کو قبر میں ملنے والی نعمتوں پر بھی ایمان ہو، اور اہل معصیت میں سے عذاب کے مستحقین کے لیے عذاب ملنے کا ایمان بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں وہ عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں. اصول عبرت کے لیے، قبرستان جانا سنت اور عبادت ہے. قبرستان جانے والے کو اپنے آبا اور اجداد کی یاد آتی ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح قبر میں جانے والا ہے. اور ہاں، اس سے بھی سوالات ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبرستان جایا کرو، بے شک یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں. جس وقت انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ سامان وغیرہ کے ساتھ واپس ہو جاتے ہیں، تو مردے سے ملاقات کے لیے سب سے پہلے دو فرشتے امتحان کی غرض سے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ واپس جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے. اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں جانب، اور صدقہ دعا سمیت لوگوں کا تعاون وغیرہ جیسے رفاہی کام اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر میت کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن نماز کہتی ہے میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں. پھر دائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری جانب سے داخلہ ممکن نہیں. پھر اس کے بائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں. تو پھر اس کے قدموں کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن صدقہ دعا سمیت لوگوں کا تعاون وغیرہ جیسے رفاہی کام کہتے ہیں یہاں سے داخلہ ممکن نہیں. تو پھر میت سے کہا جاتا ہے بیٹھو، تو میت بیٹھ جاتی ہے. اسے سورج کا منظر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ غروب ہو رہا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری طرف یہ جو شخص آیا تھا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں. تو وہ کہتے ہیں تم پڑھ لوگے, پہلے ہمیں ہمارے سوال کا جواب دو. تمہاری طرف یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور اس کے بارے میں تم کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے وہ محمد ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ اللہ کی جانب سے حق لے کر آئے. اس پر فرشتے کہتے ہیں تم ساری زندگی اسی پر قائم رہے اور اسی پر تمہاری وفات ہوئی, انشاءاللہ اسی پر تمہیں اٹھایا جائے گا. پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جنت میں تمہاری جگہ ہے اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تیرے لیے تیار کیا ہے. تو وہ بہت زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے. پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ جہنم میں تمہاری جگہ اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھا تھا. تو وہ بہت زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے. پھر اس کے لیے قبر کو 70 ہاتھ تک فراخ کر دیا جاتا ہے, قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم ویسے ہی لوٹا دیا جاتا ہے جیسے وہ شروع میں تھا. اس کی روح کو پاکیزہ پرندوں میں شامل کر دیا جاتا ہے. یہ پرندے جنت کے درختوں میں رہتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم بناتا ہے. سورہ ابراہیم آیت 27. اور جب کافر کے سل کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کوئی چیز مانے نہیں ہوتی. پھر دائیں جانب سے اس کے پاس آیا جاتا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. پھر بائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں آتی. پھر قدموں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو کچھ رکاوٹ نہیں ہوتی. پھر اسے کہا جاتا ہے اٹھ کر بیٹھو تو وہ رعب اور دہشت کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے تمہارے ہاں یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور اس کے بارے میں تم کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کون سا شخص؟ اسے اس کا نام ہی معلوم نہیں ہوتا. تو اسے بتلایا جاتا ہے محمد کے بارے میں. تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم, میں تو وہی کہہ دیتا تھا جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا. تو اسے کہا جائے گا تم نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری اور اسی پر تمہیں موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ اٹھایا جائے گا. پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. تو وہ شدید حسرت اور ندامت میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کچھ تیار کر رکھا تھا. اس سے اس کی حسرت اور ندامت مزید بڑھ جائے گی اور پھر قبر تنگ ہونا شروع ہو جائے گی, یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں داخل ہو جائیں گی. اور یہی وہ تنگ زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. سورہ طہٰ آیت 124. جسے طبرانی نے معجم الاوسط میں اور ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے. اسلامی بھائیو, عقل مند شخص موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرتا ہے. اپنی قبر کو نیک اعمال اور ایمان سے بھر دیتا ہے تاکہ اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کی موت کے بعد مومن کو جو کچھ پہنچتا رہتا ہے وہ یہ ہیں: علم جو دوسروں کو سکھایا اور اسے پھیلایا, نیک اولاد چھوڑ جائے, قرآن مجید وراثت میں ترک کرے, یا مسجد بنا جائے, یا مسافر خانہ تعمیر کر دے, یا نہر کھدوا دے, یا اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں ذاتی مال سے صدقہ کر جائے. تو یہ مومن کی موت کے بعد اسے پہنچتا رہتا ہے. مومن کو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا شخص اپنی قبر کو عمل صالح سے بھرتا ہے, کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر صبح ہو گئی تو نیکی کے لیے شام کا انتظار نہیں بنتا اور اگر شام ہو گئی تو صبح کا انتظار سود مند نہیں. اس لیے عبادت اور بندگی کے لیے تاخیر نہیں کرتا مبادہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے. یہ دیکھیں کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میت کو دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جلدی سے مسجد جا کر دو رکعت ادا کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے مجھے قبرستان نے اللہ کا یہ فرمان یاد کروا دیا, وحیل بینہم وبین ما یشتہون, ان کے درمیان اور ان کی چاہتوں کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی. سورہ سبا آیت 54. تو میں نے نماز پڑھ لی مبادہ میرے اور نماز کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو جائے. جو شخص چاہتا ہے کہ قبر میں اس کا کوئی ساتھی ہو جو تنہائی میں اس کا دل بہلائے, اس کی قبر کو منور کر دے, اداسی چھٹ دے, تو وہ قرآن کریم کو لازم پکڑے. قبر کے سوالات اور عذاب سے بچنے کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیشگی کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کی جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. قبر میں تمہارا مسئلہ مومنوں کے تمہارے لیے استغفار اور دعا کرنے سے مضبوط ہو جاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، تم اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرو اور ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اس سے اب سوال کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو عذاب قبر سے تحفظ دینا چاہتے ہیں تو ہر نماز میں عذاب قبر سے تحفظ کی دعا مانگیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور دجال کے فتنے سے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جیسے اس ذات اور بادشاہی کے لائق ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات کے لائق اسی کی حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آسمان و زمین میں کہیں بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ آپ کے تمام تر فیصلے مبنی بر عدل تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، تمام صحابہ کرام اور آپ کے پیروکاروں پر روز قیامت تک رحمت نازل فرمائے۔ ہم دو صلاح کے بعد، دانش مند مسلمان تباہی اور ہلاکت والی جگہوں سے دور رہتا ہے جو کہ مسلمان کے معاشرے کو تباہ کر دیں اور قبر میں اسے آزمائش میں ڈال دیں۔ انہی امور میں سے جھوٹی باتیں پھیلانا اور ان کی ترویج کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ اسراء اور معراج کی لمبی حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور جس آدمی کے پاس آپ آئے تو اس کی باچیں گردن تک، نتھنے بھی گردن تک اور آنکھیں بھی گردن تک چھیلی جا رہی تھی، وہ صبح اپنے گھر سے جب نکلتا تھا تو ایسا جھوٹ بولتا تھا کہ وہ آفاق میں پھیل جاتا۔ ایسے ہی گناہوں میں سود خوری اور سود کو جائز سمجھنا بھی شامل ہے، جیسا کہ اسراء و معراج کی حدیث میں ہی ہے کہ اور جس شخص کے پاس آپ آئے تھے اور وہ نہر میں تیراکی کر رہا تھا اور اس پر پتھر برسائے جاتے تھے تو وہ سود خور تھا۔ ایسے ہی فرض نماز سے سوئے رہنا اور قرآن کو چھوڑ دینا بھی ہے، جیسا کہ اسراء و معراج کی حدیث میں ہی ہے کہ اور پہلا آدمی جس کے پاس آپ گئے تھے، جس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ تو قرآن یاد کر کے چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا۔ عذاب قبر کا باعث بننے والے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان لوگوں میں چغلی کرے، طہارت کا خیال نہ رکھے۔ جیسا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں عذاب دیا جا رہا ہے، انہیں کسی غیر معمولی مسئلے پر عذاب نہیں دیا جا رہا، ان میں سے ایک پیشاب کے چینٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ، چاروں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، نیز اپنے رحم کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ، تیرے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ، جو بھی ہمارے بارے میں، ہمارے ملک کے متعلق یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا سمیع الدعاء، یا اللہ، جو تیرے دین کی نصرت کرے تو اس کی مدد فرما۔ یا اللہ، جو اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرے، یا اللہ، تو اسے ذلیل و رسوا فرما دے۔ یا اللہ، پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، ان کی مدد، نصرت اور حمایت فرما۔ یا اللہ، کمزور مسلمان بھوکے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما۔ ننگے پاؤں ہیں، انہیں جوتے فراہم کر۔ یا اللہ، مسلمان کپڑوں سے برہنا ہے، انہیں لباس مہیا فرما۔ یا اللہ، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے۔ یا قوی، یا عزیز، یا اللہ قرآن کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، لشکروں کو تن تنہا شکست دوچار کرنے والے، تمام دین دشمن قوتوں کو تباہ و برباد فرما دے اور مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرما یا رب العالمین. یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر کام کی توفیق مانگتے ہیں. یا اللہ ہم جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے ہر عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما، اسی میں ہماری نجات ہے. یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے. اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے. اور ہمیں ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین. یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور تمگری کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے شروع سے لے کر آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، اول تا آخر، ظاہری اور یا باطنی، ہر قسم کی جامع بھلائی مانگتے ہیں. نیز تجھ سے جنتوں میں بلند درجات کے سوالی ہیں یا رب العالمین. یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما. یا اللہ ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف نہ ہو. یا اللہ ہماری رہنمائی فرما اور ہمارے لیے ہدایت پر چلنا بھی آسان فرما. یا اللہ ہم پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمیں تیرا ذکر، شکر، تیرے لیے مر مٹنے والا، تیری طرف رجوع کرنے والا اور عنابت کرنے والا بنا. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما، ہماری حجت کو ٹھوس بنا اور ہمارے سینوں کی میل کچیل نکال باہر فرما یا رب العالمین. یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہمہ قسم کی ناراضی سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے اگلے، پچھلے، خفیہ، اعلانیہ اور جن گناہوں کو تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے ان سب گناہوں کو معاف فرما دے. تو ہی تہ و بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. یا اللہ ہم پر اپنی برکتوں، رحمتوں، فضل اور رزق کے دروازے کھول دے یا رب العالمین. یا اللہ ہم سب کے والدین اور تمام مسلمان فوج شدگان کو بخش دے. یا اللہ تمام فوج شدگان پر رحمت فرما، تمام چیزوں کو شفایا فرما اور ہمارے معاملات سنوار دے یا قوی یا عزیز. یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی تیری رضا اور رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما یا رب العالمین. یا اللہ ان کے ولی عہد کو ہر خیر کے کام کی توفیق عطا فرما یا رحم الرحمین. یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے. اے ہمارے پروردگار، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو. تم اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا. اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا. اللہ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے.